نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم صحیح بخاری کا اگلا سیشن لیں گے. ہمارا آج کا سیشن بھی کتاب الاذان کی کنٹینویشن ہے جس میں ہم نے نماز کے بھی کئی مسائل دیکھے اور ان سب چیزوں کو پڑھتے وقت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد موجود ہونے کا احساس بھی ہوتا ہے کہ کس طرح سے آپ نمازیں ادا کرتے تھے، اذان دیتے تھے اور صحابہ کرام آپ کے ایک ایک عمل کو نوٹ کرتے تھے. میں سوچتی ہوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو صحابہ کرام تو فزیکلی آپ کو دیکھتے اور آپ کے ایکشنز کو نوٹ کرتے تھے. اس سے صحابہ کرام کی سوچ اور آپ کی بات کو سننے اور ماننے کا طرز ہمیں سمجھ آتا ہے. یاد رکھیے کہ جو لوگ آج حدیث کے نام پر انکار کرتے یا جو لوگ آج بھی احادیث پر اعتراض کرتے یا صحیح باتیں معلوم ہونے کے باوجود بھی ان پر عمل نہیں کرتے، تو اگر ان کی زندگی میں بالفرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ بھی جاتے یا آ جائیں تو وہ پھر بھی نہیں مانیں گے. تو ہمیشہ یہ توفیق مانگا کریں کہ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم بات مانیں. لوگوں کو ملنا، ان کے سامنے ہونا نہ ہونا، اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا. فرق اس چیز سے پڑتا ہے کہ ایک انسان کے اندر بات کو سن کر ماننے کی کتنی خواہش ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم آپ کی بات کو سن کر ماننے والے بن جائیں. تو آج ہم حدیث نمبر 442 سے شروع کریں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا رکھا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں ہم نے جو شروع کی ہیں ہمیں آخر تک پہنچنے والا اور ہر بات کو سن کے ماننے والا بنا دے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو براہ راست ہمارے اپنے عمل سے بھی نہیں ہوتی. مثلا نماز میں مردوں کے کئی مسائل ہیں، ہم اذان نہیں دے سکتے، لیکن کم از کم ہم یہ تو دیکھ سکتے ہیں نا کہ ہم ان باتوں کو اپنی زندگی میں سیکھ کر اپنے بیٹوں کو، بچوں کو، مردوں کو، یعنی جو بھی لوگ ہیں جن کے لیے براہ راست یہ چیزیں عمل والی ہیں، تو ہم ان کو اس کی دعوت دے سکیں. تو ہم دیکھیں گے باب نمبر 60 ہے، حدیث 442 پیج نمبر 315 ہے، کہ نماز عشاء میں قرأت کا کیا انداز ہوگا. عن البراء رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی سفر. حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں تھے تو آپ نے کیا کیا، فقرأ فی العشاء فی احد الرکعتین، کون سی، والتین والزیتون. تو آپ نے نماز عشاء کی ایک رکعت میں سورت والتین والزیتون کی تلاوت فرمائی. یہاں تک تو الفاظ بخاری کے، وفی روایت اخرى، اور دوسری روایت میں قال فرمایا وما سمعت احدا احسن صوتا منه او قراءة، کہتے ہیں کہ نہیں میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھی آواز والا یا اچھا پڑھنے والا، یعنی آپ جتنے خوبصورت طریقے سے سورت پڑھ رہے تھے اس طرح میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا. اور کیوں نہ ہو، جس کے دل پر قرآن کا نزول ہو، سوچئے اس کی زبان سے جب قرآن نکلتا ہوگا تو کیا دلوں پہ اثر ہوتا ہوگا. آج بھی آپ دیکھیے کہ جب تک کوئی چیز آپ اپنے دل پر نہیں لیتے، اس کے اوپر عمل اور اس کے اوپر انسان کو غور و فکر کا موقع نہیں ملتا. کسی بھی آیت کو آپ سنیں نا تو اس کو اپنے دل پہ لیں، یہ آیت کیا کہتی ہے، اس میں کیا پیغام ہے، اس میں میسج کیا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ سوچیں یہ میں سوچ رہی ہوں، یہ میرے اوپر اتر رہا ہے، پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کو اپنے دل پر محسوس کریں گے آپ. تو جب قرآن دل پر اترتا ہے تو زبان پہ بھی خوبصورتی کے ساتھ آ جاتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ ہمیں اچھی طرح سے قرآن پاک کو پڑھنے والا بنا دے. لیکن اس حدیث سے مسئلہ کیا اخذ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں سورت تین جیسی چھوٹی سورتیں بھی ادا کر لیا کرتے تھے، اور دوسری بات ہے کہ سفر کی نماز تھی تو پھر آپ نے مختصر تلاوت فرمائی. پھر آگے دیکھیے گا باب القراۃ فی الفجر، فجر کی نماز میں کیا قراۃ ہوگی، یعنی صبح کی نماز میں کیا پڑھا جائے گا. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال فی کل صلاۃ یقرأ فما اسمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمعناکم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہر نماز میں قرأت کرنا چاہیے، پھر جن نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں با آواز بلند سنایا ہے ان میں تمہیں با آواز بلند سناتے ہیں۔ اب دیکھیے با آواز بلند کدھر ہے کہ جو ہم نے سنا وہی سناتے ہیں، یعنی جب آپ اونچی آواز سے پڑھتے تھے تو ہم آپ کو اونچی سناتے تھے۔ وما اخف عنا اخفینا عنکم، اور جو آپ نے چھپایا یعنی آہستہ آواز میں پڑھا، سری انداز سے پڑھا، تو وہ ہم بھی آپ کے واسطے آہستہ آواز میں پڑھتے ہیں۔ وَإِن لَمْ تَزِدْ عَلَىٰ أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَعَتْ وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ، اور جن میں آپ نے پڑھ کر نہیں سنایا ان میں ہم بھی تمہیں نہیں سناتے، اور اگر تو سورت فاتحہ سے زیادہ قرأت نہ کرے تو بھی کافی ہے، اور اگر زیادہ کر لے تو اچھا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ پہلی بات بڑی واضح ہے کہ سورت فاتحہ کے بعد بغیر نماز نہیں ہوتی، اس کو لازم پڑھنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملا لی جائے تو یہ بھی مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ یعنی یہ جو ہمارے ہاں ہے نا کہ پہلی رکعت میں ضرور پڑھو، دوسری میں نہیں پڑھ، تیسری میں نہیں پڑھ سکتے، دو میں پڑھو، تیسری میں کچھ نہیں پڑھ سکتے، تو یہ حد سے بڑی بھی بات ہے۔ عام حالات میں انسان چاروں میں بھی پڑھ سکتا ہے، پہلی بات ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ پہلی دو میں پڑھ لیں اور آخری دو میں نہ پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ پہلی رکعت میں جو پڑھ رہے ہیں دوسری میں پڑھ رہے ہیں، ایون اگر آپ سورت فاتحہ ہی پڑھتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ عام حالات میں جان بوجھ کے ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن انسان کو ہر طرح سے پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے۔ جس چیز کے بغیر نماز نہیں ہوگی وہ کیا ہے؟ فاتحہ۔ ٹھیک ہے، پھر دیکھیے الجہر بالقراۃ الصلاۃ الصبحی، صبح کی نماز میں با آواز بلند قرأت کرنا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا انطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی طائفۃ من اصحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ یعنی ایک گروہ کے ساتھ گئے، کدھر گئے؟ عامدین الی سوق اوقاس، ارادہ کرتے ہوئے، یا عامد ہوتا ہے ارادہ کرنے والا، عامدین ارادہ کرنے والے بن کر یعنی ارادہ کر کے چلے بازار اوقاس میں، اوقاس نام کے بازار کی طرف گئے۔ وقد حیل بین الشیاطین و بین خبر السماء، ان دنوں حائل ہو چکی تھی شیطانوں کے اور آسمانی خبروں کے بیچ میں رکاوٹ، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی شروع ہوئی تو شیطانوں کو پھر آسمان سے خبریں لینے سے روک دیا گیا تھا۔ کیا کیا جاتا تھا؟ وہ ارسلت علیہم الشہب، ان پر شعلے برسائے جاتے تھے۔ فرجات الشیاطین الی قومہم، تو شیاطین اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے۔ فقالو، تو قوم نے پوچھا ما لکم، کیا حال ہے، یعنی تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ فقالو، تو وہ بولے حیل بیننا و بین خبر السماء، حائل کر دی گئی ہمارے اور آسمان کی خبروں کے بیچ میں رکاوٹ، یعنی اب ہم سن نہیں پاتے۔ وارسلت علینا الشہب، اور ہم پر برسائے جاتے ہیں شعلے۔ قالو، کہنے لگے ما حال بینکم و بین خبر السماء الا شیء حدث، کہنے لگے قوم نے کہا تمہارے اور آسمانی خبروں کے درمیان کسی ایسی چیز نے حجاب کر دیا ہے جو ابھی ظاہر ہوئے۔ حدث کہتے ہیں نئی چیز کو، اسی سے لفظ حدیث بھی ہے، نئی چیز کو، بات کو حدیث کہتے ہیں، اور حدث سے مراد ہے کہ نئی چیز تھی، یعنی کوئی خاص بات ہو گئی ہے جو ابھی تمہارے لیے، اسی لیے اس طرح کیا گیا۔ فَادْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، اس لیے روئے زمین میں مشرق و مغرب تک چل پھر کر دیکھو۔ یہ جو فَادْرِبُوا ہے نا، یہ مارنا نہیں ہے، چلنا، ضربا سے چلنے کے معنوں میں، کہ جا کے مشرق میں دیکھ لو، مغرب میں دیکھ لو۔ مَا هَذَا الَّذِي، وہ کیا چیز ہے؟ حال بینکم و بین خبر السماء، جس نے تمہارے اور آسمانی خبروں کے بیچ میں ایک پردہ ڈال دیا، ایک رکاوٹ بنا دی۔ فن صرفا، تو وہ نکلے۔ اولئک الذین، وہ سارے یعنی وہ جنات یہ بات سن کر نکلے۔ توجہ نحو تہامتا، تلاش میں تھے، یعنی وہ سب اس کے بعد وہ تلاش میں نکلے، وہ جنات جو تہامہ کی طرف نکلے تھے۔ یہ تہامہ جو ہے یہ ایک جگہ کا نام ہے۔ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو بنخلتن، اور ان میں وہ جنات جو تہامہ کی طرف نکلے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں تھے؟ بنخلت، نخلہ میں تھے، نخلہ جگہ میں۔ عامدین الی سوق اوقاس، اور اوقاس کے بازار کی طرف۔ ارادہ کر رہے تھے، یعنی وہی بات جس کا ذکر اوپر حدیث میں آ گیا کہ آپ جس وقت اوکاس کے بازار کی طرف جانے کی نیت سے ابھی نخلا کی وادی میں تھے تو اس وقت کچھ جنات وہاں سے گزرے، پھر کیا ہوا؟ وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ، اور وہ پڑھا رہے تھے نماز اپنے صحابہ کو فجر کی، فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ، پھر جب انہوں نے سنا قرآن، اسْتَمَعُوا لَهُ، تو غور سے اس کو سنا، یعنی جب قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی تو کان لگا کر سنا، فَقَالُوا، تو انہوں نے کہا، هَذَا الَّذِي وَاللَّهِ الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَائِ، اللہ کی قسم یہی وہ قرآن ہے جس نے تمہارے اور آسمانی خبروں کے درمیان حجاب ڈال دیا ہے. فقالوا ما یا قومنا، پھر کہنے لگے، یعنی وہیں سے لوٹ کے اب جس چیز کی تلاش میں جا رہے تھے وہ بات تو سمجھ آ گئی، خبر تو ہو گئی. دیکھیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنوں میں بھی کھوج کا مادہ ہے، ریسرچ ہے، ان کو بھی پتہ چلتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. تو پتہ چل گیا تو واپس چلے گئے کہ بھائی یہ قرآن ہے، کیونکہ اس سے پہلے ان کو نہیں پتہ ہوگا کہ قرآن پاک نازل ہوا ہے. اب واپس جا کر جو کہتے ہیں وہی الفاظ آپ کو سورت جن میں دکھیں گے. فقالو، کیا کہا؟ یا قومنا، ہماری قوم، یہاں سے آگے بریکٹ میں جو الفاظ ہیں یہ سورت جن کے ہیں، انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. بھائیو، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، چنانچہ ہم اس پر ایمان لے آئے. اب ہم ہرگز اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے. یہاں سے آپ دیکھیے کہ شروع میں قرآن کا عجب دکھتا ہے. میں نے جب یہ آیات کی تفسیر کروائی سبیل الجنہ میں یا بعد میں بھی، تو یہ بات وہاں ذکر کی تھی. اشارتاً آپ سے بھی رکھ دو کہ جنوں کو قرآن کی جو چیز سب سے پہلے اٹریکٹ کی تھی وہ عجب تھا، عجب. اور عجب کہتے ہیں خوبصورتی کو، پھر بعد میں یہدی لرشدی. آج بھی آپ کسی کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ قرآن کی طرف آئے، قرآن کو ہدایت کی کتاب بنائے، تو پہلے قرآن کو خوبصورت طریقے سے اس تک پہنچائیے. نئے لوگوں کو بہت بڑی بڑی باتیں، دلیلیں، حدیثیں، ریفرنسز، حوالے اپیل نہیں کرتے. ان کو سب سے پہلے سٹائل، بات، طریقہ، رہن سہن اور سافٹنس پسند آتی ہے. جب ایک دفعہ کانوں نے قبول کر لیا تو دل بھی کر لے گا. لکھ لیجئے، جس چیز کو کان قبول نہ کریں دل کیسے کرے؟ اتنی سخت آوازیں، اتنے تانے دینے کے انداز اور چیخنے اور بادلوں کے گرجنے کا انداز ہو جو کان ہی نہیں برداشت کر رہے، تو یہ دل ہرشتی کہاں ہوگا. تو اس میں میرے اور آپ سب کے لیے جو دین کی بات کرتے ہیں، ایک نصیحت ہے کہ کبھی لوگوں کو، خاص طور پہ نئے لوگوں کو، شروع میں سختی سے، مشکل میں، غلط اور مطلب بہت زیادہ سٹبن بنا کر کسی بات کو پیش کرنے کی کوشش نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ ہماری بات میں اثر ڈال دے. پھر جب کتاب ہدایت کی کتاب بنتی ہے، پھر اس کے بعد تو راستے ہی کھل جاتے ہیں. پھر جس کو کہتے ہیں پھر تو بس ایک موجے ہی موجے، اور انسان پلٹنا ہی نہیں چاہتا. اور فانزل اللہ علی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ وہ چیز ہے تب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کی، کیا؟ قلوحیہ، سورت نازل کی. قلوحیہ یعنی سورت جن. آپ کو جنوں کی گفتگو بذریعہ وحی سنائی گئی. تب آپ دیکھیے کہ اس میں پہلی بات تو یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں اونچی آواز سے چونکہ قرآن پڑھ رہے تھے تو جنوں نے بھی سن لیا. پہلی بات جو اس میں ٹاپک سے متعلق ہے، دہراتی ہوں کہ پہلی بات اس سے پتہ چلی کہ فجر کی نماز میں آپ اونچی آواز سے چونکہ قرآن پڑھ رہے تھے تو یہ چیز جنوں کو ٹرک کی اور انہوں نے اس پہ کان لگا دیے. دوسری بات پتہ چلی کہ جنات نے جب یہ بات سنی پھر قوم کو بتائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے پتہ چلی. تو اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک میں چیزیں ساتھ ساتھ نازل ہوتی تھیں موقع اور وقت کے حساب سے. اگلی روایت، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما امیرا وسکت فیما امیرا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ کو جس نماز میں جہر کا حکم دیا گیا آپ نے جہر کیا، اور جس میں آہستہ پڑھنے کا حکم دیا اس کو آپ نے آہستہ پڑھا. یعنی نمازوں کو اپنی مرضی سے اونچی یا آہستہ آواز سے نہیں کیا جا سکتا. قرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما امیرا وسکت فیما امیرا. وما ربک نسیہ لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور کس طرح سے جہر کیا؟ جس طرح جو کہا وہ ہی کیا، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں. یہی قرآن کی آیت کا حصہ ہے. اور بلا شربہ تمہارے لیے رسول کی پیروی کرنا اچھا ہے. تو کیا پتہ چلا؟ قرآن مجید میں دوران نماز قرآن آہستہ یا بآواز بلند پڑھنے کی تفصیل نہیں ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن کے علاوہ بھی اللہ کے نبی پر وحی آتی تھی, اور جو لوگ آج صرف قرآن کی بات کرتے ہیں اور حدیث کو نہیں مانتے, پھر ان کے لیے اس میں سوچنے کا نقطہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی سوچ کو سیدھا کر دے. نیا باب ہے الجم بین سورتین فی رقعت و قراۃ بالخواتیم و بسورۃ قبل سورۃ و بأول سورۃ. دو سورتیں ایک رکعت میں پڑھنا, سورت کی آخری آیات پڑھنا, ترتیب کے خلاف پڑھنا, نیز سورت کی ابتدائی آیات تلاوت کرنا, یہ سب کچھ جائز ہے. یعنی جو کچھ لکھا ہوا ہے نا جو ٹاپک میں, مراد یہ کہ کبھی کچھ کر لو کبھی کچھ کرو, ان سب کی رخصت ہے. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہ جاہ رجل, یہ کہ آیا ان کے پاس ایک شخص, فقال, تو کہنے لگا, قرات ال, میں نے قرت کی, میں نے پڑھا, المفصل, مفصل کو, مفصل کون سی صورتیں ہوتی ہیں, پیچھے بات ہو چکی ہے, لمبی صورتیں, اللیلۃ فی رقعت, ایک رکعت میں, رات میں, یعنی رات کو مفصل کی تمام صورتیں ایک رکعت میں پڑھ ڈالی. فقال ھذا, کہا شعر, حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو اس قدر تیزی سے پڑھی جیسے اشعار پڑھے جاتے ہیں. یعنی جب اتنی ساری ایک رکعت میں پڑھی تو آہستہ تو نہیں پڑھی ہوں گی. لقد عرفت نظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في كل ركعة. بے شک میں ان جوڑا جوڑا صورتوں کو جانتا ہوں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملا کر پڑھا کرتے تھے, پھر آپ نے مفصل کی 20 صورتیں بیان کی, یعنی ہر رکعت میں پڑھی جانے والی دو دو صورتیں. تو آپ ترتیب دیکھ لیجئے کہ علماء کرام نے قرآنی صورتوں کو چار مختلف قسموں میں تقسیم کیا ہے. سب سے پہلے طوال, طویل سے لمبی صورتیں, وہ صورتیں جو 100 سے زیادہ آیتوں پر مبنی ہوں ان کو طوال کی صورتیں کہتے ہیں. پھر اسی طرح سے اس سے کم صورتیں جو اس سے تھوڑی سی, یعنی آپ کہہ لیجئے کہ مختصر ہیں, وہ کون سی ہیں, یعنی اس سے کم درجے کی جو صورتیں ہیں طوال سے, جو صورتیں 100 یا اس سے کم آیات پر مبنی ہوں. تیسری ہے مثانی, جو 100 سے بہت کم آیات ہوں, یعنی چھوٹی صورتیں. اور پھر مفصل, سورت حجرات سے آخر قرآن تک. اب امیجن کریں سورت حجرات سے آخری قرآن تک کتنے سپارے بنے, 26 پارہ سورہ حجرات, اور 30 تک 5 پارے ایک رکعت میں پڑھ گئے. لکھیے ذرا, آپ خود سے پوچھئے کیا ہم بھی اتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ ہم تو اس سے بہت پہلے تھک جاتے ہیں, ہمارے اوپر تو سستی بھی ہوتی ہے. تو لوگ اتنا قرآن کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ تو مثال وہی یاد رکھیں جو آپ کو تفسیر میں بھی دی ہوئی ہے کہ جب انسان پچھلا کھانا ہضم کر لیتا ہے نا تو اور کھانے کو دل کرتا ہے. اسی طرح پچھلے قرآن پر جب عمل کر لیا جائے تو پھر اور قرآن پڑھنا, اس کو ہضم کرنا, ڈائجسٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. ایک انسان جب ایک چیز کے اوپر رہتا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں جگہ دیتا ہے تو پھر اس کو اور دینے کو دل کرتا ہے. دعا کرتے ہیں ہمیں اللہ قرآن کی اتنی ہی بھوک لگا دے. کھانا 3-4 گھنٹے اور نہ کھائیں تو بھوک لگ جائے, پیاس لگ جائے, لیکن قرآن اور اس دین کی چیزیں ہمیں کم لگتی ہیں. پھر اسی طرح سے طوال مفصل اور اوساط مفصل اور قصار مفصل, یہ پھر آگے مفصل کی تین حصے ہیں, ٹھیک ہے؟ یعنی سورہ حجرات سے آخر تک ہے تو پھر ان کے پھر مزید تین حصے کیے جاتے ہیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جن جوڑا جوڑا صورتوں کی نشاندہی کی ان میں سے بعض موجودہ ترتیب قرآن سے مختلف ہے. تو ساری بات کا خلاصہ کیا نکلا کہ قرآن کی تلاوت جب کی جائے نماز میں تو اس کو سکون سے پڑھنا چاہیے, اطمینان سے پڑھنا چاہیے, اور اس کے بارے میں انسان کو سمجھ بھی آنی چاہیے. بہت زیادہ تیزی سے پڑھنا, بھاگ بھاگ کے پڑھنا, اور جو پڑھ رہے ہیں اس کو خود بھی نہ سمجھنا, یہ درست طریقہ نہیں ہوتا. آگے دیکھتے ہیں, یقرأ فی الآخرین بفاتحة الکتاب, آخری دو رکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھنا. اب یہ دیکھیے وہ بہت اہم مسئلہ آیا جو بہت سارے لوگ آپ سے پوچھیں گے, कुछ लोग होते हैं कि जो ऐसे मसाइल जो इर्द गिर्द में बहुत ही मशहूर कर दिए जाते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं, तो उनमें से एक मसला जो अक्सर लोग पूछते हैं कि अच्छा जी तीसरी रकत में कुछ पढ़ सकते हैं कि नहीं, और इस पे बहसें हो रही होती हैं। तो आइए ज़रा हम हदीस की रोशनी में इसको देख लेते हैं। عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر، حضرت ابو قتادة رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں کیا پڑھتے تھے؟ سورت فی اولین بام الکتاب و سورتین، سورت فاتحہ اور دو سورتیں مزید پڑھتے تھے، و فی رکعتین الاخریین، اور آخری دو رکعتیں یعنی جو پیچھے میں آتی ہیں اینڈ والی، اس میں بھی ام الکتاب، اس میں صرف سورت فاتحہ پڑھتے تھے، و یسمعن الایہ، اور کبھی کبھی کوئی آیت ہمیں سنا بھی دیا کرتے تھے، و یطول فی رکعت الاولی ما لا یطول فی رکعت الثانیہ، اور آپ پہلی رکعت کو دوسری رکعت سے لمبا کرتے تھے، و ہاکذا فی العصر و ہاکذا فی الصبح، اور ایسے ہی عصر اور صبح میں بھی کرتے. یہ چیز تو ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں نا کہ شروع کی رکعتوں کو تھوڑا سا لمبا رکھنا چاہیے اور بعد والی جو رکعتیں دو ہیں ان کو چھوٹا رکھیں. تو پتہ کیا چلا کہ عام حالات میں تو آپ بعد والی رکعتوں میں کچھ نہیں پڑھتے تھے، لیکن کبھی کبھی آپ نے ایک آیت یا ایک سورت پڑھ کے بھی دکھا دی، جس کے اندر پھر دونوں کی سہولت مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان ساری چیزوں کو آسان کر دے، اور اپنے آپ کو ہم ان چیزوں کے اوپر لے کر بہترین طریقے سے لا سکیں. آگے دیکھیے گا باب کیا ہے، جہر الامام بالتامین، امام کا باواز بلند آمین کہنا. عن ابی حریرۃ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کو. اب یہ لفظ امن نہ سمجھے، آمین کہنا. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَعْمِينُهُ تَعْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے گی اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ، آج دیکھیے وہ ایشو جس پہ بڑی بڑی خوبیاں ہیں نا، اس کے اوپر جھگڑے امت میں. اللہ ہی ہمیں ہدایت دے دے، ہم ہدایت لینے والے بن تو جائیں تو پھر بات صحیح بنتی ہے، ورنہ تو بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان ساری چیزوں کو آسان کر دے. فضل التامینی، آمین کہنے کی فضیلت. وانہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اذا قال احدکم آمین، حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آمین کہتا ہے تو قالت الملائکۃ فی السماء آمین، تو آسمانوں میں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. فوافقت احداہما الاخرى، پھر جب ایک کی آمین دوسرے سے مل جائے، یعنی فرشتوں کے ساتھ آپ کی یا آپ کے ساتھ فرشتوں کی مل گئی، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس نمازی کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کی معافی کا بھی سبب بنا دے. کیا پتہ چلا کہ مقتدی امام کی آمین سن کر آمین کہیں گے، اس سے مقتدیوں کے لیے بآواز بلند آمین کہنا بھی ثابت ہوا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آمین کہنے پر حسد کرنا یہود کا شیوا ہے، یعنی یہود کی عادت ہے. آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ جو چیزیں زیادہ اجر کی ہیں نا، آج شیطان نے اسی کو بنیاد بنا کر لوگوں کو دین سے دور کیا ہوا ہے. اور مسجدیں الگ، جھگڑے، مسلک، جماعتیں، اور نہ جانے کیا فرائض کو پیچھے کر کے سنتوں اور فروئی باتوں میں پڑھ کر لوگوں نے آج امت کو ٹکڑوں میں بدلا ہوا ہے. اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے اور ہم احسن درجے پر ان ساری چیزوں کو لینے اور دینے والے بن جائیں. اگلا باب دیکھیں گے، اذا رکع دون صفی، شمولیت صف سے پہلے رکوع کرنا، یعنی صف میں شامل ابھی ہوئے بھی نہیں، پیچھے سے ہی رکوع کی کیفیت میں شامل ہونے کی کوشش کرنا. عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ انہ انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو راکع، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے پاس اس وقت وہ پہنچے جب آپ رکوع میں تھے. فرقع قبل ان یسیل الی الصفی، صف میں شامل ہونے سے پہلے رکوع کر لیا. فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بیان کی گئی. فقال، تو آپ نے فرمایا، زادک اللہ حرصاً ولا تعود. سبحان اللہ، کیسا پیارا انداز ہے، سمجھا بھی دیا، ڈانٹ بھی دیا، اور پیار سے بھی کہہ دیا کہ اللہ تمہارا شوق اور زیادہ کرے، لیکن آئندہ مت کرنا ایسا، یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن آپ نے ان کو ڈسکریج نہیں کیا کہ کہیں ان کو اب بیڈ فیل ہو، جس کو امبیرسمنٹ کہتے ہیں. جب امام رکوع میں ہوں، آپ کو دیر سے آنے کی وجہ سے شامل ہونا ہے، تو ایک بات نوٹ کیجئے، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ چلتا اور وہ اپنی نمازوں کو اس میں باطل کروا لیتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ جب بھی آپ امام کے ساتھ شامل ہوں گے، سب سے پہلے آپ نے اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کرنی ہے. اس کے بعد وہ کھڑے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، رکوع میں ہیں تو رکوع میں چلے جائیں، سجدے میں تو سجدے میں. جب ہم کسی سے یہ کہتے ہیں نا کہ امام جس پوزیشن میں آپ بھی وہی کریں، تو بعض لوگ شروع میں تکبیر تحریمہ کرنا بھول جاتے ہیں، تو وہ نماز پھر ویلڈ نہیں ہوگی. وہ تو ایسی ہے نا کہ آپ نے رجسٹریشن کروائے بغیر ہی خود کو انٹر کرنا چاہا. اللہ اکبر کہیے، ایک سیکنڈ، دو سیکنڈ، تین لگیں گے، اور اس کے بعد پھر جس پوزیشن میں امام ہے اس میں جائیں. اور اللہ تعالیٰ زیادہ کرے شوق کے بندہ وقت سے پہلے ہی مسجد میں ہو، تاکہ نماز کے آغاز سے ہی شامل ہو جائے اس میں. آگے، اتمام التکبیر فی رکوعی، رکوع میں پورے طور پر تکبیر کہنا. عن عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ انہ سلم علی رضی اللہ عنہ بالبصرتی، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ بصرہ میں نماز ادا کی. بالبصرہ، بعض لوگ اس کو بصرہ کہتے ہیں، بعض بصرہ کہتے ہیں، حدیث میں بصرہ ہے تو بصرہ کر لیتے ہیں. فقال ذکرنا حاضر رجل صلاتن کن نسلیہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر انہ کان یکبر کلما رفع وکلما ودعا. کیا پتہ چلا بصرہ میں کیا دیکھا نماز میں؟ فرمانے لگے کہ انہوں نے ہمیں وہ نماز یاد دلا دی جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ پڑھا کرتے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ جب آپ سر اٹھاتے ہیں اور سر جھکاتے ہیں تو اس وقت تکبیر کہتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ بعض لوگ آج بھی رکوع اور سجدے کے وقت اللہ اکبر کہنا ضروری خیال نہیں کرتے. تو امام بخاری اس موقف کو رد کرنے کے لیے یہ حدیث لائیں، تو کیا پتہ چلا کہ رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، لازم ہے، اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے. پھر التکبیر اذا قام من السجود، جب سجدہ کر کے کھڑا ہو تو تکبیر کہنا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاۃ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے، یکبر حین یقوم، تو تکبیر کہتے جب وہ کھڑے ہوتے، ثم یکبر حین یرکع، پھر تکبیر کہتے جب رکوع میں جاتے، ثم یقول، پھر کہتے سمع اللہ لمن حمیدہ، سن لی بات اللہ نے اس بندے کی جس نے اس کی تعریف کی، حین یرفع صلبہ من الرکوع، جس وقت اٹھاتے تھے اپنی پشت کو رکوع سے، ثم یقول، پھر کہتے وہو قائم، جب کہ وہ کھڑے ہوتے، یعنی رکوع کے بعد کھڑا ہونا جس کو قوما کہتے ہیں، اور وہ کیا، ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے تعریف ہے. کیا پتہ چلا کہ رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، اور رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانا، یہ آپ کی سنت تھی. بعض لوگ اس وقت نہیں اٹھاتے اور سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں، جب تب کرتے ہیں، تو مسنون عمل کیا کہ رکوع سے اٹھتے ہوئے اور اس وقت آپ اللہ اکبر کی بجائے سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، تو اس وقت آپ ہاتھ اٹھائیں گے. پھر آگے دیکھیے گا، ود الاکفی الر رکبی پھر رکوعی، رکوع کی حالت میں ہاتھ گھٹنوں پر رکھنا. ود الاکف، اکف کیا، یہ آپ کی جو ہتھیلیاں ہوتی ہیں نا، اعلیٰ رقبی، رقب کہتے ہیں آپ کے گھٹنے کو، جو آپ کے ہاتھ ہیں پام، اس کو اپنے گھٹنے میں رکھنا نماز کی حالت میں، یہ مراد ہے. ان سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ انہ صلی الی جنب ابن مصعب قال، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ان کے بیٹے حضرت مصعب نے ان کے پہلو میں نماز ادا کی. پھر حضرت مصعب کیا کہتے ہیں، قال فتبقت بین قفیہ، میں نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر اپنی رانوں کے درمیان میں رکھ لیا، ये जो तबक होता है ना, ऐसे तबक पे तबक यानी हाथ पे हाथ रखने की कैफियत आ रही है। और वो क्या है कि दोनों हाथ जमा किए और दोनों कर, बल्कि ऐसा मैंने देखा भी, एक बार दफ़ा हरम में जाएं तो आपको मुख्तलिफ तरह से नमाज़ पढ़ते हुए लोग देखेंगे, तो दोनों घुटनों को खोल के उसके अंदर दोनों हाथों को ऐसे जैसे एक किताब बंद की जाती है इस तरह हाथों को मिलाकर रानों के दरम्यान रख लिया। सुम वदातुहा बैन फखिज़ैया फनहानी अबी वकाला कुन्न नफअलुहु फनुहीन अनहु वउमिरना नदा अईदियना अला रुकबी। कहते हैं कि मेरे वालिद ने मुझे इस फेल से मना किया और कहा कि पहले हम भी ऐसा करते थे, फिर हमें ऐसा करने से रोक दिया गया और हुक्म दिया गया कि दौरान रुकू हम अपने हाथ घुटनों पर रखा करेंगे। तो क्या पता चला कि इब्ने मसूद रुकू के दौरान दोनों हाथों की उंगलियां मिलाकर इन्हें रानों के दरमियान रखते थे। इमाम बुखारी ने यह हदीस लाकर बता दिया कि यह हुक्म पहले था, बाद में नहीं रहा। हो सकता है इब्ने मसूद को वो बात ना पहुंची हो, और क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। कोई इंसान ये दावा नहीं करता कि उसका इल्म आखिरी हद तक पहुंच गया, तो सहाबे कराम इस बातों पे झगड़ते नहीं थे। लेकिन आज आप देखें, इब्ने मसूद और इब्ने अब्बास का नाम लेकर ही दो मसलक बन गए नमाजों के तरीकों में मामूली से फर्क पे। तो लिहाजा इनके अमल को देखते हुए जो इन्होंने किया उसी को हमने करना। और वो क्या है कि जब किसी अमल के मुकाबले में सही हदीस सामने आ जाए तो फिर हदीस को ले लेना चाहिए और अपनी बात को छोड़ देना चाहिए। अगला देखेंगे, इस्तवाउ ज़हरी फिर रुकू व इत्मिनान फीही, रुकू में पुश्त का बराबर रखना और इसमें इतदाल और इत्मिनान करना, यानी कमर को बिल्कुल सीधा नॉर्मल रख के फिर उठना चाहिए। ये नहीं कि अभी कमर सीधी भी नहीं हुई तो आपने खड़ा कर ली। अनिल बराई रदी अल्लाह अन्हु काला कान रुकून नबी ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुजूदुहु व बैन सजदतैनी व इज़ा रफ़ा मिन रुकू मा खलल क़ियाम व अल-क़ुऊदा क़रीबन मिन सवाई। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुकू, सजदा, सजदों की दरमियानी नशिस्त और रुकू के बाद कौमा, ये सब तकरीबन बराबर होते थे। अलबत्ता क़याम और तशहुद कुछ तवील होते थे। समझ आ गया होगा आपको, यानी जितना लंबा आपका रुकू होता था सजदा भी उतना करते, फिर एक सजदे से दूसरे के बीच में उतना ही बैठते और रुकू के बाद कौमा भी इतना ही होता। लेकिन क़याम, क़याम क्या होता है? नमाज का इब्तदाई हिस्सा रुकू से पहले का, और इसके बाद तशहुद, ये तवील होता था। तो तरतीब भी सामने रखी गई। अद्दुआ फिर रुकू, रुकू में दुआ करना। अनाइशत रदी अल्लाह अन्हा कालत काना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलू, हज़रत आयशा से रिवायत है कि वो फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, क्या फी रुकू ही व सुजूद ही, अपने रुकू और अपने सजदों के बीच में, क्या सुबहानक अल्लाहुम्म रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्म अग़फिरली, सुबहानक पाक है तू, अल्लाहुम्म अल्लाह रब्बना ए हमारे रब, व बिहम्दिका तेरी तारीफ के साथ, अल्लाहुम्म अग़फिरली ए अल्लाह मुझको बख्श दे। तो क्या पता चला कि बास लोग जो हैं रुकू की हालत में दुआ करने को पसंद नहीं करते, लेकिन इमाम बुखारी बताते हैं कि रुकू की हालत में दुआ की जा सकती है। फिर वन खफी रवायत नुखरा यह तअव्वलुल कुरान, हज़रत आयशा से ही एक और रिवायत है जिसमें एक दूसरे तरीके से क्या पता चला कि अल्लाह के नबी ये दुआ पढ़ने में कुरान मजीद पर अमल करते थे, क्योंकि कुरान में रुकू और सजदे की बारे में बात आती है ना, अल्लाह ताला की तस्बीहात जैसे सुबहानक अल्लाह और इसी तरह से सुबहान रब्बी अल अजीम, तो गोया के अल्लाह के नबी कुरान के एक हुक्म पर अमल करते थे। आखिरी रिवायत पढ़ लेते हैं आज के सेशन की, और अगली रिवायत बाप का नाम क्या है कि अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द कहना, इसकी क्या फजीलत है। अन अबी हुरैरा रदी अल्लाहु अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा क़ाल अल इमामु, जब इमाम कहे, क्या कहे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, फ़कूलू तो तुम कहो, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द, ए अल्लाह ए हमारे रब तेरे लिए तारीफ है, फ़इन्नहु पस बेशक, मन वाफ़क़ा जिसकी मुवाफ़क़त हो गई, कौलहु बात उसकी की, कौल अल मलाइकती फरिश्तों के कौल से, غفر له ما تقدم من ذنبه، معاف کر دیے جائیں گے اس کے گناہ جو اس سے پہلے تھے. تو کیا پتہ چلا کہ امام اور مقتدی دونوں کو رکوع سے سر اٹھا کر سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سمع اللہ لمن حمیدہ دونوں کو پڑھنا ہے، امام کو بھی اور مقتدی کو بھی پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اصل میں ہمارے سامنے جو دعائیں آ رہی ہیں یہ رکوع کی دعائیں ہیں، اور ہمیں یہ ساری یاد بھی ہونی چاہیے. خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ بڑی پیاری دعا ہے. اور آپ یہ دعائیں ڈفرینٹ طرح سے پڑھیں گے نا تو آپ کو انشاءاللہ نماز میں لطف بھی زیادہ آئے گا، ایک یکسانیت نہیں ہوگی کہ ہر نماز بس ایک ہی جیسی ہم پڑھیں گے. چلیے اگلی روایت دیکھتے ہیں. وعنہ رضی اللہ عنہ قال، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، کیا کہتے ہیں؟ لأقربنا، کہ میں سب سے زیادہ قریب ہوں، صلاۃ النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے. فکان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یقنط فی رکعت الاخرى من صلاۃ الظہر و صلاۃ العشاء و صلاۃ الصبح بعدما یقول سمع اللہ لمن حمدہ فیدعو للمؤمنین ویلعن الکفار. کہتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ قریب ہوں اللہ کے نبی کی نماز کے، یعنی ویسی ہی پڑھتا ہوں، اور حضرت ابو ہریرہ ظہر عشاء اور فجر کی آخری رکعت میں سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد قنوت پڑھا کرتے تھے، یعنی مسلمانوں کے لیے دعا کرتے اور کفار پر لعنت کرتے. تو اس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں. فرق ہے یہ اس قنوت سے جو ہم رات کی نماز یعنی عشاء کے ساتھ عموماً پڑھتے ہیں، اس کو وتر کہتے ہیں. وتر میں دعائے قنوت ہوتی ہے، جبکہ یہ دوسری قنوت یہ دشمن پر ہے، اور خاص طور پہ دشمن جب مسلمانوں کو ستائے، جنگ کا دور ہے، جیسے مسلمانوں کو مارا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 70 حفاظ مار دیے گئے، رجی کا واقعہ ہوا، اسی طرح کے چند موقع آتے ہیں کہ جب آپ نے پھر نام لے کر ان کے لیے بد دعا کی تھی. عن انس رضی اللہ عنہ قال کان القنوت فی المغرب والفجر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ فجر اور مغرب کی نماز میں قنوت پڑھی جاتی تھی، یعنی ہنگامی حالت میں ہر نماز کے آخری رکعت میں رکوع کے بعد دعائے قنوت کرنا، یہ اس سے ثابت ہوتا ہے. عن رفاعت بن رافع زرقی جی رضی اللہ عنہ قال کن نسلی یوما وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما رفع راسه من رکعته قال. حضرت رفایہ بن رافع زرقی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ. قال رجل وراءه، تو ایک آدمی جو ان کے پیچھے تھا اس نے کہا ربنا ولک الحمد حمدن طیبا. ایک شخص نے کہا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی. فلمن صرفا، پھر جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، قال آپ نے فرمایا من المتقلم، کدھر ہے وہ بات کہنے والا؟ قال انا، کہنے لگے میں ہوں. قال آپ نے فرمایا رأیت، میں نے دیکھا بدعت و ثلاثین ملکن یبتدرونہا ایہم یکتبہا اول. آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ 30 سے زیادہ فرشتے جو باہم ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے تھے کہ کون ان کلمات کو پہلے لکھے. تو پتہ چلا کہ یہ کلمات باواز بلند بھی کہے جا سکتے ہیں اور کوئی دوسرا بھی کہہ سکتا ہے، تو آپ کہیں گے پھر یہ بدعت نہ ہو گئی، اور اگر وہ صحابی کر سکتے تھے تو پھر آج ہم نہیں کر سکتے. تو یاد رکھیے کہ صحابہ کرام وحی کا حصہ تھے. یہ بات تفسیر میں ہوتی ہے کہ صحابہ تو وہ تھے کہ جن کے سوالوں پر قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں، یسلون اکولی، تو لہٰذا وہ کریں تو وہ ٹھیک تھا، ہم آج کریں گے تو وہ درست نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ان ساری باتوں کو سننا سمجھنا آسان کر دے، اتنا کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.